ہمیں اللہ کی مغفرت مل جائے گی, اللہ گناہوں کی معافی ہو جائے, مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف ہے, جنت کے عمل سے جلد بھی جاؤ. وہ جنت بہت بڑی ہے, یہ کہا جنت آپ کو جنت جنت کے ذکر ہی نہیں ہوتے. ہاں موبائلوں نے تو بالکل دنوں پر ختم دنوں پر برا حال کر دیا ہے غفلت کا, یہ کسی کو فرصت ہی نہیں ہے, اسی میں دیکھتے رہتے, اسی میں سارے دھیان ہے. اگر کل ہی فرماتے تھے یہ لگو کی وجہ سے یہ قرآن بھلا دے گی, کیا بھلا دے گی, یہ قرآن بھلا دے گی, سنا دے جس کو اس کی لت لگ جاتی ہے تو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا, تو وہ قرآن نہیں پڑھتا, وہ اسی کو لکھتا رہتا ہے کہ مزہ رسول اللہ رسول صرف قرآن, لگو کی اور فضولیات کی جتنی مجلسیں ہیں وہ قرآن بھلا دے گی, کہ حافظ ہے تو وہ بھی بھول جائے گا, روزانہ پڑھتا تھا اس کو بھی فرصت نہیں ہوگی, وہ اس کو لے کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میرے دوستو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے, کیونکہ زندگی امانت ہے, وہ یہ شیطان کی طرف سے ایسے چیزوں کا پیش آنا تاکہ آدمی کرنے کے کاموں میں نہ لگے اور نہ کرنے کے کاموں میں لگے, شیطان کا یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ کراتا ہے وہ, کبھی بہت لوگ باقی ہیں بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے, پھر غافل بنا دیا تو تہجد بھی گئی اور فجر بھی گئی, اور اس وقت اٹھا ہے جب سورج نکلا ہے, کس حال میں اٹھے گا اس غفلت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اب اٹھے گا تو شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا, یہ پڑا رہا فجر بھی گئی تہجد بھی گئی سورج نکل آیا, یہ اس حال میں اٹھے گا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا. تو اس پیشاب کا کیا اثر ہوگا کہ یہ دن بھر دین کے کاموں میں سست رہے گا, یہ اس کا اثر ہے کہ اب دین کے کاموں میں اس کو سستی آئے گی. یہ شیطان نے ایسا بتایا ہے ہم کو, شیطان کے اثر سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, اور کوئی طریقہ شیطان کے اثر سے بچنے کا نہیں ہے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمارا جتنا عمل ہوگا اتنا شیطان کے شر سے بچا ہوگا. اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, کیوں کہ جو محنت حضور بتاتے ہیں وہ شیطان کی محنت کو برباد کرتی ہے. اس لیے شیطان نے یہ طے کیا تھا اس امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. وہ حدیثوں میں ایک صحابی کہہ رہے تھے, صحابی نے یہ بتایا کہ شیطان نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ زمین میں کچھ ہوا ہے, اس کا پتہ لگاؤ کیا ہوا ہے, زمین میں کوئی نئی بات ہوئی ہے. تو اس کے لوگ دوڑے اور زمین کے بھی پتہ لگایا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. انہوں نے آ کر بتایا کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے, حضور صلی اللہ نے پیدا ہی کی ایک نبی پیدا ہوا ہے, اور نبی نہیں ہوگا اکیلا نبی نہیں ہوگا, نبی بھی ہوگا امت بھی ہوگی, اس نبی کے ساتھ کون ہوگا, نبی بھی ہوگا اور نبی کی امت بھی ہوگی. آپ کی امت سب سے زیادہ ہے کہ نبی ہوگا نبی کی امت بھی ہوگی, یہ ہوا ہے. شیطان نے کہا کہ ہونے دو, نبی کو بھی ہونے دو امت کی بھی ہونے دو, ہم بھی کچھ کریں گے. یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ نبی کی باتوں سے بھی آگاہ رہنا ہے, شیطان کی چال سے بھی آگاہ رہنا ہے, کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا دعویٰ کرے گا اور نبی ہمیں کیا بتائے گا. جی ہاں نبی شیطان ہمیشہ نبی کے مقابلے پر آیا تاکہ نبی کی بات نہ چلے. جی ہاں, اور لوگ بجائے جنت کے جہنم میں جا رہے, یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے. تو اس نے کہا میں بھی کروں گا, نبی کو ہونے دو امت کو ہونے دو, ہم بھی کچھ کریں گے. تو ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرو گے, کہ میں یہ کروں گا کہ نبی جہاں جان مال خرچ کرنے کو کہے گا وہاں خرچ کرنے نہیں دوں گا, اور جہاں منع کرے گا وہاں ان کا جان مال لگوا دوں گا. غلط طریقے سے کمائیں گے, غلط طریقے سے خرچ کریں گے, اور صحیح طریقے پر خرچ بھی کریں گے, یہ میں کروں گا. بالکل ہماری جو دعوت ہے, ہماری جو محنت ہے, اس کے مقابلے کے بعد نبی کی دعوت کا مقصد تو یہ ہے کہ جان سے مال سے اپنی سمجھ سے اللہ کے دین کے پابند بھی رہو اللہ کے دین کے مددگار بھی رہو. یہ دو طریقے اپنے جان مال سے اپنی تمام طاقت چلانے سے اللہ کے دین کے پابند بنو اس کو استقامت کہتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ رہو. دوسرا نبی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کے دین کے مددگار بنو کہ ایسی محنت کرو کہ لوگوں کے لیے دین کے راستے کھل جائیں. ہماری محنت سے راستے کھلیں گے. ہم کسی کو ہدایت ہم نہیں دے سکتے. ہدایت تو کون دے گا؟ ہدایت اللہ دے گا. لیکن ہماری محنت سے راستے کھلیں گے. جیسے حکومت راستے بناتی ہے, سڑکیں بناتی ہے, پل بناتی ہے, تو راستے کھل گئے. جب راستے کھل گئے تو لوگوں کے کاروبار آسان ہو جائیں گے, ان کی تجارتیں, تمام کاروبار. تو راستہ بنا ہے, محنت سے راستہ بنے گا. تو راستہ بننے کی وجہ سے حق پر چلنا آسان ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے محنت سے. تو شیطان کہا, شیطان نے کہا اپنے آدمی سے کہ میں وہ کروں گا کہ جہاں نبی لگانے کو کہے گا وہاں نہیں لگانے دوں گا, اور جہاں منع کرے گا وہاں لگوا دوں گا. یہ غلط طریقے سے کمائیں گے, غلط طریقے سے خرچ کریں گے, اور صحیح طریقے پر یہ خرچ نہیں کریں گے. یہ کام میں کروں گا. یہ بات کہی ہے. جی ہاں, یہ کیوں کہی ہے؟ تاکہ ہم اپنے جان مال کے بارے میں اپنے آپ کو آزاد نہ بنائیں, ہاں اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ اللہ نے جانے ماری جتنی طاقتیں دی ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں, اور وہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں. اس نعمت سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے کہ مال کو فضول خرچی میں لگایا. مال اللہ نے دیا تھا, وہ کہاں لگایا؟ اگر مال کو گناہ میں لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زبردست ناشکری ہوئی ہے. کہ مال نعمت ہے, مال راحت کا سامان ہے, مال بہترین سہارا ہے حدیثوں میں. اس مال سے وہ کام کیا کہ جس سے اللہ ناراض ہے. حرام کمایا ہے, حرام کھایا ہے, حرام لگایا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ اس کا بندہ کوئی حرام کام میں پاؤں رکھے. اس سے اللہ بہت ناراض ہے. اور حدیثوں میں ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچائے. اتق المحارم تکن عابد الناس, فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا. اگر تو نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے تو پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. سمجھ میں آئی بات کہ اپنے آپ کو حرام سے بچایا, حرام کھانے سے, حرام کمانے سے, حرام بولنے سے, حرام دیکھنے سے, اپنی ہر طاقتوں کو حرام سے بچانا. تو حرام سے بچ کر زندگی گزارنے والا اللہ کا سب سے بڑا عبادت دعا ہے. وہ زیادہ نفلت نہیں پڑتا, زیادہ تلاوت نہیں کرتا, لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچایا. ایک پیسہ اس کے پیٹ کو حرام کر دیا. ایسا اپنا ہونا, ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایک پیسہ حرام سے نہیں کمایا, ایسے لوگ ہیں. جی ہاں, ہمارے یہاں ایک آدمی تھے, بہت پابند تھے, سرکاری نوکری کرتے تھے. اس زمانے میں جب یہ کام نہیں تھا تو اس زمانے میں ان کے چہرے پر سنت سنت کے بتا دی زندگی, اور کام کرتے تھے. ایک پیسہ پوری زندگی میں کسی کی رشوت نہیں پائی. اپنے بیٹوں کو وصیت میں نے بھی دیکھا کہ بیٹا ہم نے تم کو حرام اور کیچڑ نہیں کھلایا ہے, ہم نے تم کو حلال روزی کھلائی ہے. حلال کمانا, حلال کھانا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. حدیث شریف میں ہے کہ من عمل طیبا, من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ, کہ جو پاک روزی کھائے, کیا کرے؟ پاک روزی کھائے. روزی کا پاک ہونا ضروری ہے. پاک روزی کھائے اور سنت پر عمل کرے. دوسرا کام کیا کرے؟ تو سنت پر عمل کرے. کھانا ہے تو کھانے کی سنت, پہننا ہے تو پہننے کی سنت, سونا ہے تو سونے کی سنت. جی ہاں, ہر کام کی سنتیں ہم کو بتائی گئی ہے. تو فرمایا جس نے حلال کھایا, سنتوں پر عمل کیا, اور تیسرا کام کیا کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی, لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. یہ کام, تین کام جس نے کیے کہ وہ تو جنت میں گیا. وہ جنت میں گیا. اس لیے میرے دوستو حضرت جی فرماتے تھے اپنی کمائیوں کو دین پر لاؤ, اپنی کمائیوں کو دین پر لاؤ, کھانا کمانا ہمارا حلال ہو جائے, کیونکہ حلال کمانے سے نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے. حلال کھایا ہے, حلال کمایا ہے تو نیک کام کی توفیق ہوگی. حرام کھایا ہے, حرام کمایا ہے تو اگرچہ حرام زیادہ ہوتا ہے, حرام زیادہ ہوتا ہے جی ہاں, حلال تھوڑا ہوتا ہے, لیکن حرام کی تاثیر یہ ہے کہ جب پیٹ میں اور زندگی میں حرام آئے گا تو توفیق نہیں ہوگی نیک کام کی, نیک کام کی توفیق نہیں ہوگی. دوسرا نقصان حرام کا یہ ہوگا کہ آدمی کے اعضاء بے قابو ہو جائیں گے, آنکھ کان ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جائیں گے, گناہ کریں گے, قابو بھی نہیں رہیں گے. کیوں کہ اندر پیٹ میں حرام گیا تو وہ طاقت حرام کی طاقت آئے گی, اس لیے آنکھیں بھی حرام کام کر سکتی ہے, زبان بھی حرام کام کر سکتی ہے, ہاتھ پاؤں بھی حرام کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اندر حرام گیا ہے. تو حرام کا اثر ہوتا ہے کہ حرام کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کا بدن اس سے آزاد, اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ بے قابو ہو جائیں گے, نہ کرنے کے کام کریں گے, کرنے کے کام نہیں کریں گے. اس نے فرمایا من اکل طیبا وعمل بسنتی وعمل الناس بوائقہ, کہ جس نے پاک کھانا کھایا اور سنتوں پر عمل کیا اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی, اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس کی عادتیں اچھی ہیں, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, تو یہ جنت میں گیا. تو یہ جنت میں جانے کے سامان نبی نے بتائے. اس طریقے سے اپنی زندگی کو, اپنی زندگی کو امانت سمجھ کر, نعمت سمجھ کر اپنی زندگی پر اپنے آپ کو قابو میں کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی غلط نہ جائے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور دنیا یہ دارالعمل ہے کہ یہاں اعمال ہوں گے, جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات آئیں گے. یہ فائدہ ہے کہ جیسے اعمال کیے جائیں گے ویسے حالات آئیں گے. حالات مال سے, ملک سے, دنیا کی چیزوں سے نہیں گزرتے ہیں کہ بھائی مالدار ہو جائیں گے مسلمان تو ان کے حالات صحیح ہو جائیں گے, کہ نہ مسلمان کو عہدہ مل جائے گا, عزت مل جائے گی دنیا کی تو ان کے حالات صحیح ہو جائیں گے, کیسا نہیں ہے کہ دنیا کی چیزیں حالات نہیں بدلیں گے, حالات تو اللہ بدلے گا. جیسے اللہ رات لاتا ہے, دن لاتا ہے, رات چھوٹی ہو گئی, دن بڑے ہو گئے, دن چھوٹے ہو گئے, رات بڑی ہو گئی, یہ حالات کون لاتا ہے؟ یہ حالات اللہ لاتا ہے. ایسے انسانوں کے حالات کبھی تنگ کر دیں گے اللہ, حالات کبھی تنگ کر دیں گے, کبھی حالات کھول دیں گے, کبھی حالات اچھے ہو جائیں گے, کبھی حالات برے ہو جائیں گے. جیسے موسم بدلتے ہیں ایسے حالات بدلتے ہیں, کہ دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے اللہ نے, یہاں اچھے حالات بھی آئیں گے, ناگوار حالات بھی آئیں گے. اور یہ حالات جو آتے ہیں یہ تو عام طور سے عملوں کی وجہ سے آتے ہیں, کہ اگر 100% اعمال اچھے ہو جائیں گے تو اللہ 100% حالات اچھے کریں گے, 100% حالات اچھے ہو جائیں گے. تو زندگی گزارنے والے لوگ 100% اچھے ہیں. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یہ شہروں میں گاؤں میں زندگی گزارنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی بناوے, اپنی زندگی تقوی پرہیزگاری والی بناوے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. دنیا میں برکتیں ملتی ہیں, آخرت میں بدلہ ملتا ہے, یہ اصول ہے. دنیا میں مسلمان کو برکت ملتی ہے, اس کی زندگی میں برکت, اس کے مال میں برکت, اس کی اولاد میں برکت, اس کے کام میں برکت, یہ نقد ہوتا ہے, نقد انعام, کہ اس کے دین کی وجہ سے اور دین پر رہنے کی وجہ سے دنیا کی برکتیں ملیں گی. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یہ شہروں میں رہنے والے, دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی بنا رہے, یہ پہلی شرط ہے کہ زندگی میں ایمان والے, ایمان پہلی شرط ہے, ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان, لا الہ الا اللہ, یہ پہلا ہے, ایک اللہ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہی کرتا دھرتا ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اسی سے ہوتا ہے, کسی سے نہیں ہوتا, زمین آسمان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, زمین آسمان میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, وہ جو چاہے کرے, جب چاہے کرے, جتنا چاہے کرے. ساری کائنات اس کی ملکیت ہے, کوئی دوسرا مالک نہیں. یہ یقین کرنا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے ہر بات میں اللہ کی طرف توجہ کرے, ہر بات میں اللہ کی طرف دھیان کرے کہ کسی وجہ سے بھی اور کسی حرکت کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ راضی رہے. کیوں کہ اللہ کے راضی رہنے کے اثرات الگ ہیں, اللہ کے ناراض ہونے کے اثرات الگ ہیں. اللہ کے راضی ہونے کے اثرات الگ ہیں, اللہ کے ناراض ہونے کے اثرات الگ ہیں. اللہ کے راضی رہنے کے کیا اثرات ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. بہت بڑی بات کہی ہے, بہت بڑی بات کہی ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے, جو بھی بندہ, جو بھی لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں, کہ اس سے اور خدا کے درمیان میں اب کوئی گڑبڑ نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی سے, اپنی جان مال سے اللہ کو راضی کیا ہے, تو اللہ کیا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے مددگار بن جائیں گے. ساری مخلوق کے ساتھ, ساری دنیا کے ساتھ اس کے معاملات کو اللہ ٹھیک کر دیں گے, کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کیا. جس نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کیا, تو اللہ دنیا والوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. اس کے دشمن دوست ہو جائیں گے, دشمن دوست ہو جائیں گے, اس کے مخالف معافی ہو جائیں گے, یعنی حالات اللہ صحیح کر دیں گے. کیوں؟ کہ اب اللہ راضی ہو گئے. یہ فائدہ ہے کہ جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو پھر دنیا والوں سے ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اللہ کو ناراض کیا ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے, تو وہ ہر جگہ ناراضگی دے گا. اپنے گھر میں بھی ناراضگی ہوگی, اپنے آفس میں بھی ناراض ہوگی, کاروبار میں بھی ناراض ہوگی, مختلف قسم کی پریشانی آئے گی. ناراضگی میں کیوں اللہ ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کی وجہ سے پریشانیاں لاتا ہے. اللہ ناراض ہے, اس سے حق ادا نہیں کیا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے, جو ہم پر واجب کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ کا حق ہے. کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. لا الہ الا اللہ, یہ کہ اللہ ہے, اس کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جسے مندی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو صحیح کریں گے. ایک دم اللہ تعالیٰ حالات نہیں بگاڑتا, بلکہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی دعوت بندوں کو پہنچاتا ہے, اپنی دعوت پہنچاتے ہیں کہ یہ کرو, یہ مت کرو, یہ کرو, یہ مت. اللہ کی طرف سے پہلے دعوت آتی ہے, رہبری آتی ہے نبی بھیج کر کے. اب جو لوگ اللہ کے نبی کی بات مان کر کے اپنی رہبری پر آ جاتے ہیں اور عمل پر قائم ہو جاتے ہیں, اس پر تھوڑی دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں. دین پر چلنے میں تھوڑی دنیا کی تکلیف آتی ہے. نماز پڑھنی پڑے گی, روزہ رکھنا پڑے گا, حج اور دوسرے کام کرنے پڑیں گے. لوگ مخالفت بھی کریں گے دینداری کی وجہ سے, کیونکہ دینداروں کی مخالفت کی جاتی ہے. جب نبی آتا ہے تو لوگ اس سے دشمن ہو جاتے ہیں. جن بھی دشمن ہوتے, نبیوں کی دشمنی انسان بھی کرتے تھے, جن بھی کرتے تھے. ہاں, یہ بات رہے گی آدمی. وہ کدا لے کر جانا کہ کل میں نازمن سیاحت جن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ ترتیب پہلے سے لیا رہے کہ جب نبی آتا ہے تو اس نبی کے ساتھ ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اور دشمنی کرنے والے کون کون ہوتے ہیں؟ کہ انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ نبی انسانوں کے لیے بھی دین ہے اور جنوں کے لیے بھی دین ہے. انسانوں میں بھی نافرمانی کرنے والے ہیں, جنوں جن کے اندر بھی نافرمانی کرنے والے ہیں. اس لیے جنات بھی دشمنی کرتے ہیں اور انسان بھی دشمنی کرتے ہیں. ابو جہل بھی دشمنی کرتا تھا, ابو لہب بھی دشمنی کرتا تھا, مکہ کے لوگ آپ سے دشمنی کرتے, جن بھی دشمنی کرتے. بعض بتاؤ جن آتا تھا وہ آگ لے کر کے جب آپ نماز پڑھتے تو آگ یوں آتی تھا. حدیثوں میں ایک جن آیا ہے کہ وہ آگ لے کر کے آپ کی طرف کر رہا ہے. جن لوگوں کو آپ سے دشمنی ہے وہ آپ کو نہیں مانتے. تو نبی کے دشمن جن بھی ہوتے ہیں اور نبی کے دشمن انسان بھی ہوتے ہیں, لیکن نبی ان کی دشمنی پر صبر کرتا ہے. تو ہم کو بھی یہ حکم ہے کہ ہم دین کا کام کریں گے, کوئی ہمارے ساتھ مخالفت کرتا ہے, کوئی ہماری بات میں رکاوٹ ڈالتا ہے, تو ہم صبر کریں گے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبر کرو. سب سے زیادہ حکم صبر کیا ہے, جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. نوح علیہ السلام نے 950 سال میں صبر کیا, کتنی لمبی زندگی, نبوت کی زندگی 950 سال, 1050 کم, اتنی لمبی زندگی. اتنی لمبی زندگی میں دین کی محنت کی ہے, دین کی لوگوں کو دعوت دی ہے, مجمع جوڑ کے بھی, اکیلے اکیلے بھی, انفرادی اجتماعی ہر طرح کی, زور سے آہستہ سے چپکے سے ہر طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے 950 سال تک. اور نوح علیہ السلام کی بڑی بات یہ تھی کہ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سارا سال روزہ. کتنی محنت, کتنا صبر ہے, اور کوئی شکایت نہیں, کوئی شکایت نہیں. اپنا کام بھی کرتے تھے, اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے, صبر بھی کرتے تھے. تو یہی طریقہ ہے ہمارا کہ اپنا کام بھی کرو, جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ بھی پوری کرو, اس پر کوئی ناگواری آئے تو صبر کرو. جی ہاں, کوئی شکایت نہیں, کسی سے کوئی جھگڑنا نہیں ہے, اپنا کام کرو. کیونکہ اللہ کی مدد صبر کرنے کی وجہ سے, ان اللہ ہمارا سبھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جتنا ہم محنت کریں گے یہ ہماری قربانی ہوگی. کیا ہوگی؟ قربانی ہوگی. مال لگایا, جان لگایا, تو یہ ہماری قربانی ہے. اور یہ قربانی اللہ کے یہاں جمع ہوتی ہے. آپ نے 3 دن لگائے, یہ قربانی ہو گئی. آپ نے چلا لگایا, یہ قربانی ہو گئی. آپ نے 4 دن لگائے, یہ قربانی ہو گئی. 1 سال لگایا, یہ قربانی ہو گئی. گھر چھوڑا, اپنا کاروبار چھوڑا, اپنی دکان چھوڑی, یہ بھی قربانی. یہ قربانیاں اللہ کے دربار میں جمع ہوتی ہے. میرے پاس سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جمع ہوتی ہے, اس کو لکھا جاتا ہے کہ کتنا ہوا. پھر اللہ کے راستے میں تکلیف آئی, جی, بھوک آئی, پیاس آئی, مخالفت ہوئی, اللہ کے راستے میں تھک گئے, کہ یہ سب باتیں لکھی جاتی ہیں. اور یہ سب باتیں اللہ کے ہاں جمع ہوتی ہیں, لکھی ہوئی جمع ہوتی ہے. یہ سب باتیں جمع ہوتی ہوتی اپنے حد پر پہنچ جاتی ہے, جتنی اللہ چاہتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے. جب اپنی حد پر پہنچ جائے گی تو پھر اللہ کی مدد آ جائے گی. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ 3 دن ہو گئے تو اللہ کی مدد آئے گی, آسمان کی طرف دیکھو, کہنا ایسا نہیں ہے. 4 مہینے لگائے اور آسمان کی طرف مدد آ گئی, ایسا نہیں ہے. اتنا کام کرو جتنا اللہ چاہتے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو مدد اوپر ہے وہ نیچے اتنی ہے. اسے لوگوں کو اس پر عمل کیا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے, اللہ کے راستے میں پھرو, اپنا دین سیکھو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل کرو, دوسروں کو دعوت دو, اور اس میں مال جان لگاؤ. ہاں جی, ہر سال کرو, ہر روز کرو, ہر مہینہ کرو. ترتیب ہے نا, ہر مہینہ یہ کرنا ہے. مہینے کے 3 دن ہے, مہینے کے 3 دن ہے, روز کا اتنا وقت ہے, مہینے سال کا اتنا وقت ہے. یہ قربانی ہوتی ہے میرے بھائی, یہ قربانی اللہ کے یہاں جمع ہوتی ہے. جمع ہوتے ہوتے جب وہی حد پر پہنچتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں, تو پھر اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے. صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے مکے میں بھی قربانیاں دی, جو لوگ دین کے تقاضے آئے ان کو صبر کیا اور کام کیا, آپ کی اطاعت کی اجتماعی طور پر, اجتماعی طور پر مکے میں. پھر مدینہ کا دور آیا تو مدینے کے دس برس میں بڑی قربانی دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ اللہ کے راستے میں گئے, کتنی مرتبہ ایک مرتبہ میں, کتنی مرتبہ صحابہ, کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئے. یہ ان کی قربانیاں ہوئی, یہ قربانیاں جمع ہوئی. جب قربانیاں جب جمع ہوتے ہوتے اس حد پر پہنچ گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور حالات بدل گئے. آج بھی یہی کہ ہم جلدی نہ کریں. صحابہ نے ایک مرتبہ شکایت کی, یا رسول اللہ بہت تکلیف ہے, بہت دکھ ہے, بہت ستاتے ہیں, کھانا نہیں ہے, بھوک ہے, کھانا پیٹ بھرنا نہیں مل رہا ہے, کیونکہ تنگی تھی, روزگار نہیں تھا, تنگی تھی, تنگی ہے کھانے میں, خوف ہے, اپنے گھر میں بھی خوف لگ رہا ہے, خوف ہے, بھوک ہے. آپ دعا کیوں نہیں فرماتے یہ کر یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں فرماتے آپ مدد کیوں نہیں اترواتے تاکہ اللہ کی مدد آ جائے ہمارے پر خوف ہے ہمارے پر بھوک ہے دکھ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرح متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں پر اس سے زیادہ تکلیفیں آئی تھی جتنی تمہارے اوپر ہے. اوپر کی بات بتائی تمہاری تکلیفیں تو بہت ہلکی ہے کہ تم کو تو خوف ہے ابھی کسی نے مارا نہیں ہے خوف ہے بھوک ہے. فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر تو اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو سیدھا چیر دیا گیا دو ٹکڑے ہو گئے چیر دیا گیا دو ٹکڑے ہو گئے آدمی کے. لیکن وہ اپنی بات کو اپنے کلمے کو نہیں چھوڑتا تھا اپنی بات پر اپنے کلمے پر قائم رہتا تھا. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے پھر تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا تم کو تو خوف آیا ہے بھوک آئی ہے یہ تو معمولی ہے. تو بوجھ ہلکا کیا لوگوں کا اور پھر سمجھایا کہ گھبراؤ مت حالات بدلنے والے ہیں. آج ہم بھی یہی کہیں گے کہ گھبرائیں نہیں حالات بدلنے والے ہیں حالات بدلنے والے ہیں اللہ کی سنت ہے اللہ حالات بدلتے ہیں. جیسے رات ہوئی تو دن آئے گا دن ہوئی تو رات ہوگا بچپنا ہے تو جوانی آئی جوانی ہے تو بڑھاپا آیا حالات بدلتے ہیں. جی ہاں یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ کہتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار کہ اللہ حالات کو بدلتے ہیں رات کو دن سے دن کو رات سے رات چھوٹی ہو گئی دن بڑے ہو گئے دن چھوٹے ہو گئے راتیں بڑھ گئی ہوتا نہیں ہوتا. جی ہاں تو جس طرح موسم بدلتے ہیں ایسے انسانوں کے حالات بدلیں گے. تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں حالات بدلنے والے. ہم بھی اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں حالات بدلنے والے ہیں. حالات کون بدلے گا؟ اللہ بدلے گا. جس جو رات لاتا ہے اللہ جو دن لاتا ہے جو موسم بدلتا ہے وہ حالات بدلے گا. کیا آسانیاں آئے گی دشواریاں ختم ہو جائے گی چین آئے گا بے چینیاں ختم ہو جائے گی محبتیں آئے گی دشمنیاں ختم ہو جائے گی. یہ حالات بدلنے کا مطلب ہے. جیسے مدینہ والوں کے ساتھ ہوا کہ مدینہ کے حالات بہت سخت تھے. دین آنے سے پہلے مدینہ کے حالات بہت سخت تھے. ایک حالت مدینہ کی یہ تھی کہ مدینہ میں ایک بیماری تھی بخار. یہ بیماری ہوتی ہے یہ بخار مدینہ کا مشہور تھا. جو بھی مدینہ جاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا. یا دنیا کے بعد ملکوں میں ہوتا ہے افریقہ کے بعد ملکوں میں کہ وہاں کا ایک بخار ہوتا ہے اسے اس کی دوا لے کر اس کے انجیکشن لے کر جاتے ہیں. وہاں جاؤ تو دوا لے کر انجیکشن لے کر جاؤ کیونکہ وہاں ایک بخار ہے. تو مدینہ کا ایک بخار ہوتا تھا اس کو ہما یثرب کہتے تھے. مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا پھر وہ بدل گیا. جیسے ہمارا نظام الدین اب نظام الدین کہتے ہیں پہلے اس کا نام غیاث پور تھا غیاث پور پھر نظام الدین حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آئی اور وہ وہاں رہے نام بدل گیا تو نظام الدین ہوگا. ایسے ہی مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مدینہ منورہ نام ہو گئے اور بہت سے نام ہو گئے تیبا اور مدینہ اور ورنہ پہلے اس کا نام یثرب تھا. اس وجہ سے یثرب کا بخار مشہور تھا ہما یثرب یثرب کا بخار کہ جو مدینہ جاتا وہ بیمار ہوگا. ہاں ایسے حالات تھے. یہ حالات پر کہہ رہا ہوں مہاجرین گئے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے گئے وہ بھی بیمار ہو گئے. ابو بکر بیمار ہو گئے رضی اللہ عنہ بلال بیمار ہو گئے مشہور لوگ بڑے بڑے بلال بیمار ہو گئے عبداللہ ابن عمر مکتوم نابینا صحابی تھے وہ بیمار ہو گئے اور سخت بخار ہوتا تھا مدینہ کا. اردو ہم دعا مانتے تھے اردو صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانتے تھے آپ نے مکے کی محبت دلوں میں ڈالی تھی اب مدینہ کی محبت بھی دلوں میں ڈال رہے تاکہ لوگ مدینے سے گھبرانے نہیں اور دعا مانگی تو اس کی وجہ سے مدینے کا بخار گیا. روایت ہوئی تو مدینے کا بخار گیا اور بخار لانے کی صورت یہ ہوئی کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے ڈراؤنی شکل ہے کالی کروٹی بڑے بال والے وہ مدینے سے جا رہی ہے بھاگے ہوئے دوڑتی ہوئی جوہبا کی طرف جائے جوہبا جگہ ابھی بھی ہے جوفا کی طرف جا رہی ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ مدینہ کا وبا اور مدینہ کا بخار گیا, تو مدینہ کی فضا صاف ہو گئی. آج تک مدینہ کی آب و ہوا, مدینہ کی فضا, اب کوئی بیماری نہیں, صاف ہو گیا. تو اللہ نے حالات بدلے کہ بیماریاں گئی. دوسرا آپس میں دشمنی تھی, جی ہاں, مدینے والوں نے دو بڑے خاندان تھے, جی ہاں, اوس اور خزرج, ان میں بڑی دشمنی تھی. دین پہنچا, خود نے اپنے دائی بھیجے, دعوت دینے والے بھیجے, پھر آپ نے خود ہجرت فرمائی اور لوگوں میں دین آیا, تو ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی, آپس میں بھائی ہو گئے. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ نے مدینہ والوں سے کہا کہ اللہ کا احسان مانو, اللہ کی نعمت یاد رکھو, تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے, مار کاٹ تمہاری زندگی میں تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنیاں نکال دی اور تم کو بھائی بنا دیا. اس لیے اب اپنے دین کے مددگار بنو اور اپنے رسول کی تابع داری کرو, یہ تقاضا ہے. حالات صحیح ہوئے تو میرا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کی وجہ سے اور وہاں کے دین پہنچنے کی وجہ سے مدینے کے حالات بدل گئے. یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں میں عمومی فضا پر دینداری آتی ہے اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے ہوتے ہیں, اکثر ایسے اخلاص والے کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے تقاضے کو پورے کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کرتے ہیں. ہاں, حالات صحیح کرنے کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے کہ مال ہوگا تو حالات صحیح ہوں گے, کہ نہیں, مال ہوگا تو حسد آئے گا, مال ہوگا تو دشمنیاں ہوگی. جی ہاں, مال کے ساتھ تو آفتیں لگی ہوئی ہیں. ایمان کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں, دین کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں. اس لیے تقاضا یہ ہے کہ زندگیوں میں دین آئے, دین آئے تو مشکلیں حل ہو جائے گی. ولو ان اهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. کہ یہ شہروں میں اور آبادیوں میں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی بنائیں, اپنی زندگی اخلاص والی بنائیں, اپنی زندگی تقوی پرہیزگاری والی بنائیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. تو آسمان سے ایسا پانی بچے گا جو زمین کے خیرات کو ظاہر کرے گا اور ان کو خوشحال بنا دے گا کہ ان کی حالتیں اچھی ہو جائیں گی, نعمتیں ملیں گی. لیکن یہ کب ہے کہ دو صفتیں, ایک ایمان پیدا کرے, اللہ پر یقین, آخرت پر یقین, جنت دوزخ پر یقین, جتنی باتیں اللہ نے غیب کی بتائی ہے وہ سب باتیں حق ہیں, وہ سب باتیں حق ہیں, وہ سب باتیں سچی ہیں. جنت بھی حق ہے, دوزخ بھی حق ہے, قبر بھی حق ہے, قیامت بھی حق ہے, اللہ بھی حق ہے, رسول بھی حق ہے. اللہم انت الحق, اے اللہ تو پر حق ہے, اکیلا ایک معبود ہے. وعدہ کا حق, اور اللہ تیرا وعدہ ہے وہ بھی حق. وہ جنت حق والنار حق, اور جنت ہے کہ وہ بھی حق ہے, دوزخ ہے کہ وہ بھی حق ہے. وہ تیار ہے, جنت بھی تیار ہے, دوزخ بھی تیار ہے. حدیث ہاں, جنت تیار ہے, دوزخ تیار ہے, قرآن حدیث میں ہے. ہاں, کہ بننے والی نہیں ہے, بن چکی ہے. جنت کہ بھلے جڑوں کے لیے تیار ہے اور دوزخ نافرمانوں کے لیے تیار ہے. جی ہاں, عیدت المتقین عیدت الکافرین. ہاں, کہ جنت نافرمانوں کے لیے, جنت تابعداروں کے لیے ہے اور جہنم نافرمانوں, وہ تیار. یہ سب باتیں حق ہے, اس کی ہم کو خبر دی ہے تاکہ اس پر یقین آئے, اس کو ایمان کہتے ہیں. کہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہے اور جس کی ہم کو خبر دی ہے ہم اس پر ایمان لائیں. اللہ کو نہیں دیکھا ہے, وہ اللہ ہے. جی ہاں, اس طرح نبی کو نہیں دیکھا ہے لیکن نبی ہیں. جی ہاں, کتابیں بھی ہیں نبیوں کی, اور جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, قبر بھی ہے, قیامت, حساب کتاب, یہ سب ایمان کے بات ہے. اس کا یقین کرنا, اس کا یقین کرنا, اور اس یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے, ہماری آخرت آسان ہو جائے. اس کے لیے کام کرنا, اس کے لیے کام کرنا. پہلے تو ان کے حق ہونے کا یقین کرنا کہ یہ چیزیں ہر مرنے والے کے سامنے پیش آئی ہیں. یہ جتنے دیر کی باتیں کہی ہے وہ ہر مرنے والا دیکھے گا, مرنے سے پہلے نہیں ہے, مرنے کے بعد ہے. اصل زندگی اور اصل چیز جو کھلے گی وہ مرنے کے بعد کھلے گی. حضرت علی فرماتے تھے کہ لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں, لوگ کیا ہیں, سو رہے ہیں, جب مر جائیں گے جب جاگیں گے. مرنے کے بعد وہ چیزیں دیکھیں گے جو انہوں نے نہیں دیکھی. جیسے جاگنے والا سونے والا نہیں دیکھتا ہے, لیکن جب جاگ جاتا ہے تو بہت سی چیزیں دیکھتا ہے. تو فرمایا انا تو نیا من پیدا ماں تو اینٹا بہو, کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں ان کو خبر نہیں ہے کیا کیا ہونے والا ہے. جب مر جائیں گے, جب جاگ جائیں گے, بہت سی چیزیں ان کے سامنے آئے گی کہ جنت ہے, دوزخ ہے, قبر ہے, قیامت ہے, یہ سب. تو اصل زندگی وہ آنے والی ہے. اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے. اس میں پہلے سے ایمان ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو, ایمان بناؤ, ایسا ایمان بناوے جو اللہ سے ڈراوے, ایسا ایمان بناوے جو اللہ سے امیدوار بناوے. اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بننا ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا, اور اللہ کی رحمت کی امید کی وجہ سے اس کی اطاعت کرنا, کہ رحمت کی امید میں اطاعت کرے, تابعداری کرے, تاکہ اطاعت کی وجہ سے رحمتیں آئے گی. اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم کے اسباب اطاعت ہے, اور مصیبت اور عذاب کے اسباب تو وہ نافرمانیاں ہیں. تو اللہ سے ڈر کر کے اس کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے, اور اللہ کی رحمت کی امید کر کے اس کی اطاعت اور تابعداری کرنی ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر کے آئے ہیں ان باتوں پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہے, اور جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کو ایمان اور عمل صالح کہتے ہیں, کہ ایمان لا کر نیک عمل کرو. آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے. اللہ ان بچوں سے راضی ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی, اپنی جان کا استعمال صحیح کرنا ہے, کہ ہماری جان مال کا استعمال ایسا ہو جاوے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, کہ جان مال امانت ہے, جان مال امانت ہے, اس کو اللہ کے راضی کرنے میں لگانا ہے. ایک جان مال کو وہاں لگاوے جہاں اللہ راضی ہو. تو اللہ نے اپنے راضی ہونے کے لیے ایک تو ہمارے اوپر اپنے فرائض قائم کیے ہیں. ایمان کے بعد فرائض ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات فرض ہے, حج فرض ہے, سچ بولنا فرض ہے, حلال کھانا فرض ہے, یہ سب فرائض ہے. یہ سب چیزیں فرض ہیں. حلال کھانا فرض ہے, حرام سے بچنا بھی فرض ہے. تو یہ فرائض ہے کہ ایمان لانے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے. کیا کرے؟ اللہ کے فرائض کو ادا کرے, اور اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے دین سیکھے. دین سیکھے گا تو دیکھے گا کہ کیا فرض ہے, کیا فرض نہیں ہے. اس لیے دین سیکھنا بھی فرض ہے. دین سیکھنا یہ فرض ہے. ہماری تکلیف میں تیسرا نمبر کیا ہے, کہ تیسرا نمبر علم و ذکر ہے. تو علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اپنی زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا علم سیکھے, کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے, اللہ نے کیا منع کیا ہے, عبادت کی ہے تو عبادت کا کیا طریقہ ہے, عبادت کیسے بنتی ہے, عبادت کیسے خراب ہوتی ہے, ان باتوں کو جان لو, یہ فرض ہے. تو اللہ کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے, تاکہ اللہ کی عبادت صحیح ہو جائے. کیونکہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے, اور روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ میں روزی دوں گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ماں وہی تو میں ان سے روزی نہیں چاہتا, روزی تو میں خود دوں گا. اللہ کہتے ہیں کہ روزی میں دوں گا ان کو, ان کے ذمہ عبادت ہے. تو روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, عبادت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے. اس لیے ہماری زندگی کی ذمہ داری میرے تو یہ ہے کہ پہلے اپنا ایمان بنانا, اللہ سے تعلق صحیح پیدا کرنا, اللہ کا خوف پیدا کرنا. اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے وعدہ وعید کی باتیں سننا. جو فضائل سنا جائے اس میں وعدہ وعید ہوتی ہے, گندے کام کرنے پر یہ انعام ملے گا, برے کام کرنے پر یہ سزا ہوگی, برے کام کرنے کا یہ عذاب ہوگا, یہ مصیبت آئے گی, یہ وعدہ وعید کہلاتے ہیں. تو وعدہ وعید کا انعام جاننا ضروری ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کیا دینے والے ہیں, اللہ کی کیا سزا ہے, اللہ کی طرف سے کیا عذاب ہے. اس سے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے, اور خوف پیدا ہونا ضروری ہے. ایمان جب تیار ہوتا ہے تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے, اور دل کے خوف کی وجہ سے بندہ نافرمانی سے بچتا ہے. اس لیے خوف پیدا کرنا, خوف کی باتیں سننا, ہاں عذاب کی باتیں, آفت کی باتیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس کا سننا. اسے کہتے ہیں فضائل سنو. فضائل میں وعدہ وعید کی باتیں ہیں, علم و ذکر, یہ وعدہ وعید کی باتیں ہیں, تاکہ خدا کا خوف پیدا ہو جائے, خدا کی رحمت کی امید پیدا ہو جائے, ثواب کمانے کا شوق پیدا ہو جائے, عذاب سے بچنے کا خوف پیدا ہو جائے, یہ ایمان بنانے کا راستہ ہے. اس لیے یہ فضائل کی کتابیں ہیں, فضائل کی باتیں ہیں, اس سے خوف پیدا ہوگا, اللہ کی رحمت کا آدمی امیدوار بنے گا, رحمت کی امید سے اللہ کی اطاعت کرے گا, خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچے گا. اس سے زندگی صحیح ہوتی ہے. یہ زندگی اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے, اپنے گھر والوں میں بھی پیدا کرنی ہے. اپنے گھر والوں کو بھی اسلام پر لاؤ. یا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. جیسے کھانے پینے بھوک سے بچاتے ہو, کپڑے سے بچاتے ہو, اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ دوزخ تو دیکھی نہیں ہے, دوزخ ہم نے نہیں دیکھی, کیسے بچائیں گے؟ کچھ دیکھے ہو تو بچاؤ, کہ بھائی اسے بچو. تو حضرت علی فرماتے تھے کہ دوزخ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ, خود بھی دین سیکھو, اپنے اہل و عیال کو بھی دین سکھاؤ, تاکہ وہ دوزخ سے بچ جائے. اگر دین نہیں ہوگا تو آدمی دوزخ میں جائے گا, دین نہیں ہوگا تو دوزخ جائے گا. مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں, یا جنت یا دوزخ. اگر دین لے کر مرا ہے تو جنت ہے, دین ڈھونڈ کے مرا ہے تو دوزخ. تیسری جگہ نہیں ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہی ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آدمی کو مرنے کے بعد دو ہی جگہ ہے, یا جنت ہے یا دوزخ. یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. اسی قبر یا جنت کا بغیچہ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گا. تو ایک ہی بات ہے, تیسری بات وہاں نہیں ہے. اس نے کہا کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. تو اس کا ابھی حضرت علی یہ مطلب بتلاتے تھے کہ اپنے آپ کو دین بار بناؤ, اپنے آپ کو دین سکھاؤ, ایمان سیکھو, عبادت سیکھو, علم سیکھو, اخلاق سیکھو. یہ مطلب بتائے دین سیکھنے کا. یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تو اس سے ہماری زندگی صحیح بنے گی, ایسی بنے گی جسے اللہ راضی ہوتا ہے. جب اللہ راضی ہوگا تو سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہوگا تو سارے حالات بگڑ جائیں گے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں. ہاں, تاجر کی تجارت کے حالات بگڑیں گے, اور حاکم کے حکومت کے حالات بگڑیں گے, مالدار کے مالداری کے حالات بگڑیں گے. کیوں کہ اللہ ناراض ہے. ہاں, مالدار بنا کے حالات بگاڑیں گے, حاکم بنا کے حالات بگاڑیں گے, تاجر بنا کے حالات بگاڑیں گے. کیوں کہ اللہ ناراض ہے. کہ حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. حالات کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ لاتے ہیں. اچھے حالات, برے حالات یہ اللہ لاتے ہیں. ہاں, اس لیے کہتے ہیں حالات کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو تابعدار بناؤ. ایمان کا, اعمال کا, اخلاق کا یہی دعوت ہوتی ہے نبیوں کی. ایمان اور یقین بناؤ, اور پھر اپنی عبادتیں صحیح کرو. نمازیں صحیح ہو جائیں, نمازیں ہماری صحیح ہو جائیں, تو نماز پہلا فریضہ ہے ایمان کے بعد. کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائے, ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز پڑھنے کا حکم ہے. کہ ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا, صحابہ نے دیکھا تھا. یہ صحابہ سے کو دوسروں نے دیکھا, اس طرح حضور کی نماز ہمارے پاس آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز, سنت والی نماز ہمارے پاس آئی ہے. تو میرے بھائیوں, ایک مقصد یہ بھی ہے دعوت کا, اپنے ایمانوں کو صحیح کرنا, یقین پیدا کرنا, خوف پیدا کرنا, اور اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا. نمازیں ہماری صحیح ہو جائیں, کیونکہ نماز کا حساب پہلے ہوگا. نماز سب سے پہلے ایمان کے بعد فرض ہوتی ہے. سب سے پہلے ایمان, ایمان کے بعد نماز, باقی بعد میں, پہلے ایمان. اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے ہر مسلمان اپنی نمازوں کو صحیح کرے, اپنی نمازوں کو صحیح پڑھے. کہ نماز کا بڑا اثر ہے. اللہ فرماتے ہیں انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ. یاد رکھو, اللہ فرماتے میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز قائم کرنے والے بنو گے, زکاۃ دینے والے بنو گے, اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے بنو گے, تو پھر میری مدد تمہارے ساتھ. صاف بات کہی. تو اللہ کی مدد لینے کے لیے, حالات بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں, ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں. دوسرا کہ آپس کے تعلقات صحیح ہو جائیں, ہمارے آپس کے تعلقات صحیح ہو جائیں. یعنی ہم ایک دوسرے کا حق پہچاننے والے بنے, ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بنے. کوئی کسی کا حق نہ دباوے, بلکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرے. کہ اس سے محبت پیدا ہوگی. اللہ نے ہم کو انصاف کرنے کا, احسان کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا انصاف سے رہو. کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کا پسند کرو. یہ انصاف کی بات ہے, یہ انصاف کی بات ہے. دوسرا کہ احسان کرو, کہ اپنی طرف سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. زمین روئے زمین پر اللہ کا دو باتیں پسند ہے اللہ کو, یہ پوری زمین ہے, روئے زمین پر دو بات اللہ کو پسند ہے, ایک اللہ کی عبادت, کہ زمین پر اللہ کی عبادت ہو. ان ارضی واسعۃ فیا یعبدون, میری زمین بہت پھیلی ہوئی ہے اس پر میری عبادت کرو, یہ حکم ہے. ایک حکم زمین پر یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے, دوسرا حکم زمین پر یہ ہے کہ زمین والوں کے ساتھ احسان کرو, زمین والوں کے ساتھ احسان کرو, کہ تم زمین والوں پر احسان کرو, زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس میں ایک دوسرے کا رحم کا معاملہ, احسان کا معاملہ, اس کو اخلاق کہتے ہیں, کہ اپنے اخلاق بناؤ کہ جس سے دوسروں کو فائدہ اور راحت پہنچے. یہ نبیوں کی دعوت ہوتی ہے, ایمان بنانا, اعمال بنانا, اخلاق بنانا, یہ تین چیزیں بنیاد ہیں, تین چیزیں اصلاح کی بنیاد ہیں. صحیح ایمان بنے کہ جو اللہ سے بھرا ہوئے, اللہ کی نافرمانی سے بچائے, اللہ کے اطاعت پر لگا ہوئے, ایسا ایمان بنا. اپنی عبادتیں صحیح کرنا, نماز روزہ زکوٰۃ عز, اللہ کا ذکر تلاوت, یہ صحیح ہو جائے, اور آپس کے معاملات ہمارے انصاف اور احسان والے ہو جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے والے, ایک دوسرے کے احسان کرنے والے. یہ اصل زندگی ہے, یہ اصل زندگی ہے, اس کے ہم معمول ہیں, اس کے ہم پابند ہیں, یہ زندگی ہمارے اندر آئے. اگر یہ زندگی نہیں ہوگی تو پھر زندگی میں فساد ہوگا, زندگی میں بگاڑ ہوگا, پھر حالات بگڑ جائیں گے, یہ دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی, مالوں میں سے برکت چلی جائے گی, اولادوں میں سے اولادوں میں نافرمانی آئے گی. اس قسم کے حالات بگڑ جاتے ہیں جب دین نہیں ہوتا ہے, اور دین ہوتا ہے تو ایمانوں میں یقین آتا ہے, خدا کا خوف آتا ہے, اسباب کی برکت آتی ہے, اولاد کی برکت آتی ہے, زندگی میں سکون چین ملتا ہے, ایک دوسرے کا حق ادا ہوتا ہے. تو یہ رحمت کی زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ فائدہ ہوا کہ مدینے والے دشمن تھے وہ بھائی ہو گئے, کیونکہ آپ کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے بندے بنو, آپس کے بھائی بنو, اللہ کے بندے بن کر رہو. کون ہو عباد اللہ ہے اخوانا, اللہ کے بندے بنو, اللہ کے تابع دار بنو, اور آپس میں بھائی بنو. یہ دعوت مدینے میں ہوئی تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے, ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے, اور سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار ہو گئے. مدینے والوں نے نصرت کی ہے, نصرت مدینے سے آئی ہے. مدینے والے انصار کہلائے, مکے والے مہاجر کہلائے, یہ انصار کہلائے. یہ نصرت کا حکم اب بھی باقی ہے, نصرت کا حکم اب بھی باقی ہے. ہجرت تو مدینہ, مکے سے مدینہ کی وہ تو ختم ہو گئی, کیوں کہ مکے میں بھی اسلام آ گیا, اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نصرت کا حکم مسلمانوں پر آج بھی ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے, خود اپنے دین پر قائم بھی رہے, اپنے دین کا مددگار بھی بنے. یہ حکم ہمارے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو, یہ حکم ہے. تو اللہ کے دین کے مددگار بننے کے لیے ہم کو یہ محنت دی ہے, یہ محنت دین کی مدد ہے. خود دیندار بننا, لوگوں میں دینداری آوے اس کی محنت کرنا, اس کے لیے نقل و حرکت کرنا, اس کے لیے سفر کرنا, جان مال لگانا, اصولوں سے مشوروں سے کام کرنا, یہ نصرت کہلاتی ہے, یہ نصرت کہلاتی ہے. یہ نصرت بھی ہمارے ذمے ہے, جس طرح نماز روزہ ہمارے ذمے ہے بھائی, عبادت کرو اللہ کی, اس طرح اللہ کی دین کے مددگار ہو. عبادت کا بھی حکم ہے, مدد کا بھی حکم ہے, عبادت کا بھی حکم ہے, مدد کا بھی حکم ہے. عبادت انقلابی زندگی کی چیز ہے, اور نصرت اجتماعی زندگی کی چیز ہے. اجتماعی طور پر ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار ہو, اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے, تاکہ مسلمان عبادت گزار بھی بنے, اللہ کا اطاعت کرنے والا بھی بنے, اور اللہ کے دین کا مددگار بھی بنے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے دین آسان ہو جائے گا. جب دین کی نصرت ہوگی, دین کی محنت ہوگی, تو لوگوں کے لیے دین آسان ہو جاتا ہے. اس محنت کی وجہ سے لوگوں کے لیے دین آسان ہو گیا. پہلے اتنے نمازی نہیں تھے, اتنے نمازی, 50 سال پہلے اتنے نمازی نہیں تھے. ہم لوگ 50 سال پہلے پھرتے تھے کام میں, تو بہت تھوڑے نمازی, وہ بھی بات سننے کے لیے بیٹھتے نہیں چلے جاتے, بہت تھوڑے. جب محنت ہوئی, نصرت ہوئی, تو لوگوں کے لیے دین آسان ہو گیا. نمازی بھی بڑھ گئے, حج کرنے والے بڑھ گئے, مدرسے بڑھ گئے, کمرہ بڑھ گئے, علماء بڑھ گئے, ساری چیزوں کو پانی مل گیا. ساری چیزوں کو اور ساری دنیا میں صرف ہمارے ملک میں ساری دنیا آپ بیٹھے ہو جائیں گے دیکھیں گے. ہم لوگ امریکہ گئے تھے سن 80 میں, کوئی نماز وماز مسجد کی تھی, ہماری سال کی جماعت تھی, پہلا اجتماع ہوا تھا, وہ پہلا اجتماع ہوا, دنیا کی جماعتیں آئی, دنیا کی جماعتوں نے محنتیں کی. اب الحمدللہ حالات بدل گئے, اب مسجدیں آباد ہیں, وہاں مدرسے آباد ہیں, لوگ نمازی ہیں, حاجی ہیں, اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہیں, دنیا کے تقاضے پورے کرتے ہیں. یہ ہو گیا کیوں؟ محنت ہوئی, محنت ہوئی, پانی پڑا, یہ پانی برستا ہے تو سب چیزیں اگ جاتی ہیں. ایسے تو یہ اللہ کی دین کی نصرت ہے, یہ ہماری ذمہ ہے کہ ہم اللہ کی دین کے مددگار بنے, اپنی ذات سے دیندار بننا اور دین کے لیے مددگار بننا. اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے کاروبار میں سے پیسے اور اپنے کام میں سے فرصت نکال کر کے اللہ تعالیٰ کے کام میں وقت لگانا. وقت لگانا اصل ہے, وقت لگائیں, کام کو سیکھیں, کام کو سکھائیں اور اللہ کے دین کے مددگار بنیں. یہ حکم ہے کون انصار اللہ. اس کے لیے میرے دوستوں یہ بات کہی جاتی ہے, روزانہ آپ سنتے ہیں کہ پہلا قدم یہ ہے کہ جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے تیار کریں. پتہ نہیں آئندہ موقع ملے نہیں ملے, آئندہ فرصت ہے, آئندہ حیات ہے, نہیں کچھ کہہ نہیں سکتے, کچھ کہہ نہیں سکتے کل کیا ہوگا. اس نے فرمایا کہ اس موقع کو کبھی مت سمجھے اور اس محنت میں اپنی زندگی لگانے, اپنا مال لگانے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ اس محنت سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. جو اللہ سے روٹے ہوئے ہیں, اللہ سے دور ہیں, اس محنت سے وہ اللہ سے قریب آ جاتے ہیں. اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ, اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے. اس محنت سے الحمدللہ یہی ہوا ہے کہ جن کی زندگی صحیح نہیں تھی ان کی زندگی صحیح ہو رہی ہے. اس لیے اس کام میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے 4 مہینے لگاؤ, 4 مہینے لگا کر کام کو سیکھ لے اور پھر ترتیب بنا لے, ہر سال, ہر مہینہ, ہر روز, ہر ہفتہ, ہر روز ایک ترتیب ہے. اسے اس ترتیب سے اپنی زندگی گزارے, ہاں, تاکہ نقل و حرکت بھی دنیا میں ہو جاوے, مقام پر کام بھی ہو جاوے, تو اس سے انشاءاللہ روزی روزگار زندگی سب میں برکت ہوگی اور زندگی ہدایت پر آئے گی. پہلا قدم یہ ہے کہ جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے ہیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے تیار کرے. اب بتاؤ میری بات پوری ہو گئی ہے, اب آپ کو کام کرنا ہے. اب بتاؤ 4 مہینے کے لیے جس کے 4 مہینے اب نہیں لگے ہیں اب وہ پہلے قدم اٹھائیں اور اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے تیار کریں. یہ ہماری آخری مجلس ہے, اجتماع کل پورا ہو جائے گا, پھر موقع نہیں ہے, اب ہمت کر کے بتاؤ اور